الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
محمد. جب بادل نہ ہو تو چاند کے لئے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟
جب مطلب صاف ہو تو اس وقت مطلب چاند دیکھنے میں زیادہ دشواری نہیں تھی، لہذا ایسی جگہ پر جہاں لوگ چاند دیکھنے میں سستی نہیں کرتے، وہاں بطور گواہ جمع غفیر، یعنی لوگوں کی عظیم کثرت چاہیے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو چاند مانا جائے گا. اور جہاں سستی کرتے لوگ، چاند ہی نہیں دیکھتے، تو ایسی جگہ پر دو آدمی چاند دیکھنے والے. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بحال صفائی مطلع، دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل یعنی سست ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے. بے پرواہی کی صورت میں کم از کم دو درکار ہوں گے، اگرچہ مستور الحال ہو. مستور الحال اس کو بولتے کہ جس کا مطلب یعنی کہ متقی ہونا معلوم نہ ہو اور فاسق مولین بھی نہ ہو، مستور الحال جس کا حال چھپا ہوا. دو مستور الحال پھر بھی ضروری ہوں گے جبکہ وہاں دیکھنے والے سست ہوں، اور یہاں چونکہ سست نہیں ہے، پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں. جہاں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں چاند دیکھنے میں، تو وہاں دو مذکور الحال کی بھی گواہی چلے گی، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، امبوہ کثیر چاہیے، کراؤڈ. بہت سارے لوگ بولے کہ چاند نظر آ گیا، ہم نے بھی دیکھا، بولے میں نے بھی دیکھا چاند، اور اپنی آنکھ سے دیکھنے کا وہ بیان کرے کہ ہم نے آنکھ سے چاند دیکھا. تو سنا ہے تو پھر اس کی شرائط دوسری سنائے گا، اور اس امبوہ کثیر کے بیان سے بھی میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظن غالب آ جائے، غلبہ ظن حاصل ہو کہ ضرور چاند ہوا، اگرچہ دیکھنے والے غلام ہو یا کھلے فاسق ہو، داڑھی منڈے ہی ہو، بے نمازی ہو، ہو مسلمان. عبد المختار حنفی کی کتاب ہے، اس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں، در مختار کی یہ شرح ہے. یعنی جب آسمان صاف ہو تو روزے، عید اور دوسرے مہینوں کے چاند کی خبر کے مقبول ہونے کے لیے جماعت کثیر کا گواہی دینا شرط ہے. ایک شخص کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا چاند دیکھنے کے معاملے میں جماعت کثیر کے مقابلے میں مختلف ہونا یقینی طور پر اس کے غلطی ہونے میں ظاہر ہے، اور یہ اس صورت میں جبکہ لوگ کامل یکسوئی سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، نیز سب کی نگاہیں بھی سلامت ہو، اگرچہ ان کی قوت بصارت مختلف ہو، کسی کو کم نظر آتا ہو، کسی کو زیادہ نظر آتا ہو.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلوا علی الحبیب.
کیا ایک دو گواہ سے چاند ثابت نہیں ہوتا؟
اکا دکا گواہ سے تو اس صورت میں کام چلتا ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ جب مطلع صاف ہو تب بھی ایک کی گواہی چل سکتی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط بہت کڑی ہے. جب مطلع صاف ہو اور اسی وجہ سے شہر کے لوگ چاند نہ دیکھ پائیں. کوئی معنی ایسی موجود تھی کوئی وجہ کہ جس سے چاند لوگ نہیں دیکھ سکے. اب کوئی پہاڑ سے دیکھ کر آ گیا, جنگل سے دیکھ کر آ گیا, اور وہ اگر ایک ہی ہے چاند دیکھنے والا اور قاضی نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا جو شرائط تھے اس کے مطابق, تب مطلب چاند مانا جائے گا. سچی بات ہے کہ اصل چاند تو کون سا پتا ہے؟ آمینہ کا چاند. میرے آقا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یاد آ رہا ہے, دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پا کا. ناخن پا مانے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک کے ناخن کی یہاں صفت بیان ہو رہی ہے, شان بیان ہو رہی ہے. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہینوں چرخ کوہن پھول, اتنا بھی مہینوں چرخ کوہن پھول. یعنی میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اے آسمان, میرا دل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کے ناخن شریف کا شہدائی ہے دیوانہ, تو اے آسمان تو اپنے چاند پر اتنا بھی مت پھول, اتنا بھی مت پھول. تو الحمدللہ ہم تو آمینہ کے چاند کے شہدائی ہیں, باقی آسمان کا چاند الحمدللہ آمینہ کے چاند کا کھلونا ہے. میرے آقا اعلی حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بچپن شریف کا واقعہ جب میرے آقا پنگوڑے کو برکتیں عنایت فرما رہے تھے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا, یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. مدینہ منورہ کا ایک بار سفر تھا اور صحرا عرب میں ہماری گاڑی رکی, وہ رات چودہویں کی, چودہویں کا چاند بدر کامل جس کو بولتے ہیں, چودہویں کا چاند نہایت ہی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا, ہر طرف مطلب ظاہری طور پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا بالکل, یعنی کہ وہ صحرا تھا پہاڑ سے ہر طرف. تو چودہویں کے چاند کو دیکھ کر مجھے حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یاد آیا, تو میرے سائیں بھائیوں کے سامنے وہ شعر میں نے عرض کیا, چاند کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا, آ دل یعنی اندھیرا دل, تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار گئے, تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار گئے, چودہویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودہویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, کتنی بھینی ہے وہاں ہر ایک شب روشنی ہی روشنی ہے, تا فلک کیا مدینے کو ضرورت چاند کی، ماہ طیبہ کی ہے ہر سو روشنی.
لوگوں میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ 30 شعبان المعظم کو نظر آنے والا چاند کافی بڑا تھا، اور دیکھ کر فوراً ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے اور شاید ہمارا ایک روزہ قضا ہو گیا. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں
بھائی؟ چاند کو پیدا ہوئے 2-3 راتیں نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ سال پرانا ہے. میں ابھی تو بتایا کہ میرے آقا بھی تو چاند سے کھیلتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مانو کر کے وہ اشارے سے چاند جو تھا وہ رقص کرتا تھا. تو بہرحال یہ کہ مطلب وہ دوسری رات کا چاند سے مراد یہ کہ وہ جو نظر آتا ہلال، پہلی کا جو چاند ہوتا ہے نا، پہلی تاریخ کا چاند، اس کو ہلال بولتے ہیں. تو ہلال کا تعلق جو وہ رویت سے، دیکھنے سے. تو کون سی رات کا ہے یہ لوگوں کی باتیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان. جو جو جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ میرے الفاظ دہرا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان. تو میرے آقا غیب دان ہے، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں آپ نے دی، تو یہ غیب کی خبر بھی پہلے سے دی تھی. کیا سبحان اللہ، پہلے پڑھیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی ہماری کیا رہنمائی فرمائی سبحان اللہ. فتح رضویہ شریف پر اس کی بھی روایتیں آپ نے پیش کر دی. چنانچہ طبرانی کی معجم کبیر پر ہے، قرب قیامت کا ایک اثر یہ ہے کہ ہلال بڑے نظر آئیں گے. اور طبرانی کی معجم اوسط میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہلال سامنے ہی نظر پڑے گا، دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو دو رات کا ہے، آگے نا دو رات والے. میرے آقا نے صراحتن فرما دیا کہ لوگ کہیں گے چاند دیکھ کر کے تو دو رات کا ہے. سبحان اللہ، پھر کہیے میرے آقا پر میری جان قربان، اور کہیے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح مسلم شریف جلد اول صفحہ 348، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ عمرے کو نکلے، بطن نخلا میں مقام کا نام ہلال دیکھا، چاند نظر آیا. کسی نے کہا 3 رات کا ہے، کسی نے کہا 2 رات کا. کہتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حال عرض کیا، فرمایا تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے عرض کیا فلا رات. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ اللہ تعالی نے اسے یعنی چاند کو رویت یعنی دیکھنے پر موقوف فرمایا ہے، تو جس رات تم لوگوں نے دیکھا چاند اسی رات کا ہے. اس کا تعلق نظر آنے سے، ہونے سے نہیں ہے. میں نے کہا ہونا تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے، نظر آنے سے اس کا تعلق ہے، جس کو رویت ہلال کہتے ہیں. رویت مانے دیکھنا، ہلال مانے پہلی کا چاند، رویت ہلال پہلی کا چاند دیکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اگر بالفرض 28ویں کا چاند نظر آ گیا اور ایک روزہ قضا کرنے کی حاجت درپیش ہوئی، تو کیا انفرادی طور پر روزہ قضا کیا جائے گا یا سب کو اجتماعی طور پر روزہ قضا کرنا ہوگا؟
انفرادی طور پر روزہ
فراری طور پر کر سکتے ہیں جس کو جب سہولت ہو روزہ قضا کر لیں, مگر یہ کہ جلد سے جلد کر لیں زندگی کا بھروسہ. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا دوربین سے دیکھنے پر رویت ہلال ثابت ہو جائے گی؟
جی ہاں, دیکھو نا, میری نظر کمزور ہے, میں چشمے سے دیکھوں چاند, چاند مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا. سر چاند کو دیکھنا ہے نظر, تو دوربین سے بھی دیکھا تو دوربین بھی نظر سے ہی دیکھا نا اس کو. ہاں کسی آلے سے کیک کیا تو خود اندھا جب تو نہیں مانا جائے گا اس کی بات, تو دوربین یا عینک سے مانی جائے گی. اب جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پہاڑ پہ چڑھ کر چاند دیکھ لے تو مانا جائے گا نا, پہاڑ سے تو نظر جلدی آئے گا اپنے نیچے سے دیکھنے کے مقابلے میں. اسی طرح کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے دیکھے بادلوں سے اوپر جا کر تو اس سے بھی زیادہ جلدی نظر آ جائے گا اس کو. تو مطلب چاند کو دیکھنے کی شرط یہ کہ نظر سے دیکھے. اب آڑے کانچ ہو, چشمے کا کانچ ہے, دوربین کا کانچ ہے, کوئی چیز ہو, تو وہ رویت ہلال میں مانے نہیں ہے, چاند مان لیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر ماہر فلکیات اپنے فن کے ذریعے حساب لگا کر چاند کی خبر دیں تو رویت ہلال ثابت ہو سکتی ہے؟
ماہرین فلکیات آنکھ سے نہیں دیکھیں گے, وہ حساب کتاب جوڑیں گے. اور چاند دیکھنے کے لیے شرط ہے آنکھ سے دیکھنا, ماہرین فلکیات کا حساب کتاب نہیں چلے گا, ان کو بھی آنکھ سے دیکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر 28 کو چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کا کیا ہوگا؟
اعتکاف جو سنت تھا 10 کا, وہ تو ظاہر ہے کہ شروع نہیں ہوا تھا. ہماری مطلب یہ ہے کہ وہی اسی طرح کی یہ مطلب خطا ہے جس پر کوئی گرفت نہیں, تو یہ مطلب کم از کم نفلی اعتکاف تو ہو ہی گیا 10 کا. وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو تھا وہ ادا نہ ہوا, لیکن اس پر مطلب گناہ نہیں ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نادم ہو جائے کہ میرا 10 کا اعتکاف کاش ہو جاتا, ہو سکتا اس کی برکت سے ہم سب کو مطلب بہت زیادہ ثواب عنایت فرما دے. بہرحال شرعاً اس میں کوئی مطلب دے گے اس میں گرفت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اللہ چاہے گا تو یہ اعتکاف بھی وہ قبول فرما لے گا اپنے فضل و کرم سے. حج کے چاند کے معاملے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کے بارے میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور 9 کو مطلب یہ کہ عرفہ, یوم عرفہ 9 کو عرفات میں جمع ہوتے ہیں, وقوف عرفہ ہوتا ہے. اب اگر بعد میں چاند کی غلطی پتا چلی کہ 9 کے وجہ 10 کو وقوف عرفہ کیا تھا, تو فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ جبکہ وہ چاند کی شرائط کے مطابق جو ہوتا ہے کہ چاند کا فیصلہ ہوا تھا تو حج ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعا کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟
دعا کرتے کرتے کوشش کی جائے کہ ایک آدھ قطرے آنسو نکل جائے, کہ یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعا کرتے کرتے چھینک آ جائے, پہلے سے نزلہ لگا ہوا ہو یہ نہیں, چھینک آ جائے, تو یہ بھی مطلب ہے کہ شاہد عدل اس کو لکھ کر. بلکہ سچی بات یہ کہ کوئی دعا ایسی ہے نہیں جو قبول نہ ہو, اس لیے کہ قرآن پاک میں جو کہہ دیا گیا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دے کہ دعا کرو میں قبول کروں اور پھر وہ قبول نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ
میرا بچہ یوں بیمار ہے میں تو یوں دعا کرتا ہوں، میری ماں بیمار ہے میں اتنے عرصے سے دعا کرتا ہوں، میں خود مریض ہوں اتنے عرصے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، یہ مطلب وسوسے آتے ہیں. بہرحال یہ کہ آزمائشیں تو امتحان تو ہوتا ہے آدمی کا، وسوسے تو آتے ہیں، لیکن وسوسوں پر توجہ نہ دی جائے اور اپنا ذہن بنا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے، ہم اس فرمان کی تہ تک پہنچ نہیں پاتے. تو اب قبولیت کے معنی کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو قبولیت کی یعنی کہ تین قسمیں احسن الوعال آداب دعا میں یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی کہ یا تو اس جو دعا مانگی گئی اس دعا کی وجہ سے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے، یا اللہ مجھے نوکری لگ جائے، میری نوکری لگ جائے، نوکری لگ گئی ہے نا، جو عرض کیا وہ ہو گیا، آپ خوش ہو گئے میری دعا قبول ہو گئی، تو جو مانگا وہ دے دیا جائے، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں اس سے دفاع کر دی جائیں، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، یا اس دعا کا مطلب ثواب جو ہے یہ اس کو قیامت کے روز دیا جائے، اس کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے. یہ تین صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. تو یقینی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر دعا میں ان تینوں میں سے ایک صورت ضرور ہے، یا تو جو مانگا وہ مل گیا، یا اس کی وجہ سے مصیبت ٹلی گئی، یا مطلب وہ ہماری قیامت کے لیے جمع ہو رہی ہے، یہ بھی قبولیت ہے. تو اس لیے کوئی دعا رد ہے ہی نہیں ان مانوں پر. تو یہ بالکل اپنا ذہن بنا لیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب مثلا کسی کو مطلب یہ دے کہ بخار جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے کئی روز سے، وہ دعا کرتا ہے بخار اترتا نہیں ہے. اب اس کو مطلب کیا معلوم کہ میری دعا کی وجہ سے گردن توڑ بخار رکا ہوا ہے، اگر میں دعا نہ کرتا تو اب تک گردن توڑ بخار ہو چکا ہوتا. تو یہ مصیبت اس کی چل رہی ہے دعا کی وجہ سے، لیکن یہ نادان سمجھتا کہ میرا بخار دور نہیں ہوتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ، میں مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ بولتے میرے بال جھڑتے، تو میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ بال جھڑتے ہیں، دانت جھڑیں گے تو کیا کرو، دانت تو نہیں جھڑ رہے، کرم اس کا. اب ایک ہاتھ کسی کا مطلب یعنی کہ مفلوج ہو گیا، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک ہوا دوسرا تو سلامت ہے، یہ بھی ہو جاتا تو میں کیا کرتا. اگر دونوں مفلوج ہو گئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ دونوں پاؤں تو میرے سلامت ہیں. یعنی کہ مطلب کوئی ایسی مصیبت نہیں جس سے بڑی مصیبت نہ ہو، تو ہر مصیبت میں مقام شکر موجود ہوتا ہے. سارا جسم ہی مریض ہے، تھوڑا بنا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے بیماری دی بھی ہے تو جسم کے اندر دی ہے، مجھے کفر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، کہ میں ہوں تو مسلمان الحمدللہ. خدا کی قسم، مطلب ایک طرف کینسر کا مریض اور ایسا مریض جس کو ہر مرض لاحق ہے مسلمان ہے، اور ایک طرف وہ کافر جو مطلب پوری دنیا پر سلطنت کرتا ہو اور ہیروں جواہروں سے کھیلتا ہو اور اس کے ناخن میں بھی مرض نہ ہو، یہ دونوں کو رکھ دیا جائے تو مطلب یعنی کہ ان سے مسلمان ہی بہتر مانا جائے. انہیں کسی کو اختیار بالکل دے دیا جائے کہ تم کو کینسر میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر صحت مند رہنا ہے تو تم کو مطلب اسلام کا انکار کرنا ہے، بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اگر ایسا کہے تو خدا کی قسم میں تو کینسر پر ہی ہاتھ رکھوں گا، کینسر ہوتا ہو تو لاکھ ہو میرا ایمان نہ جائے، یا اللہ ایمان کسی صورت سے نہ جائے. خیر کینسر سے بھی ہم پناہ مانگتے، میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ مطلب یہ ہے کہ اوکے ہو سکتی ہے، کفر اوکے نہیں ہو سکتا. ہمارے اس ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ
تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور، دوران اذان انگوٹھے چومنے کا درست طریقہ کیا ہے؟
سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. غالب اکثریت کو انگوٹھے چومنے ہی نہیں آتے، غلب یعنی شاید ہزاروں میں سے کسی ایک آدمی کو، بلکہ فی لاکھ ایک آدمی کو چومنے آتا ہوگا. تو اس کو غور سے، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. جب تک عادت نہیں ڈالیں گے آپ کو چومنا آئے گا بھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کو نہیں آتا، مگر جس کو نہیں آتا اس کو پھر نہیں آئے گا. ہم لوگ کس طرح چومتے ہیں کہ جہاں مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جب وہ محمد پر پہنچتا ہے تو ہم لوگ انگوٹھا چوم لیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے اس کو پورا کہنے نہ دیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن نے کہہ لیا، اب کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہنے کے بعد پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے آنکھوں میں رکھے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. ٹھیک ہے، وہ حی علی الصلاۃ کہے، وہ پوری کر لے کوئی بات. طریقہ یہ ہے انگوٹھے چومنے کا، جو مطلب اس طریقے پر شاید میں نے کسی کو بھی چومتے نہیں دیکھا، الا جب سے میں نے کہنا شروع کیا ہے تو اب بعض اس طرح میں کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، سارے غلط ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور جو میں نے اس کو سمجھا ہے تو میری سمجھ میں یہ آیا ہے. تو ایک بچپن سے بس وہ طریقہ ہے کہ وہ ہم سنتے ہی انگوٹھے چومتے ہیں. میں ناجائز اس کو بھی نہیں کہتا، لیکن اصل طریقہ کہ اگر اس کا ہم کو فیض ملے گا تو انشاءاللہ اس طریقے سے زیادہ ملے گا جو میں نے عرض کیا آپ کو اور جو میں نے سمجھا ہے. آپ باہر شریعت میں جو طریقہ لکھا ہوا ہے تیسرے حصے میں، اس کو غور سے پڑھ لیں. اچھا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا نہ آتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یاد کر لیں. نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں، صرف انگوٹھے وہ چوم کر آنکھوں سے لگائے کافی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضرت، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جب جب سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیا جائے گا تو انگوٹھے چومنا ضروری ہوتا ہے؟
اول تو انگوٹھے چومنا ضروری نہ کہیں، مستحب ہے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن جو انگوٹھے چومنے سے چیڑتا ہے وہ سرکار کے ادب کرنے والے سے چیڑتا ہے، اور یہ خدا کی قسم بہت تباہ کن گناہ ہے اس کا. تو اب اول تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اور دوم یہ کہ بعض مقامات ایسے کہ جہاں چومنا اجازت نہیں ہے، مثلا دوران نماز انگوٹھے نہیں چوم سکتے، دوران تلاوت انگوٹھے نہیں چومیں گے، جیسے فاتحہ میں پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہاں جو محمد اس میں پاک آیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو اس وقت نہ انگوٹھے چومیں گے نہ درود پڑھیں گے، صرف سنیں گے. اور اذان خطبہ، اذان خطبہ کا جواب بھی مقتدی نہیں دیں گے، صرف خطیب دے گا. اور اذان خطبہ کے دوران انگوٹھے نہیں چومیں گے، اور دوران خطبہ بھی انگوٹھے نہیں چوم سکتے. انگوٹھے چومنے میں ویسے مطلب لوگ جو انگوٹھے چومتے ہیں نا، بچ بچ کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے. انگوٹھے چومنے کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھنا،
چومنا یہ ہونٹوں پہ رکھنا ہے، آنکھوں پر رکھنا، یہ چومنے کا مطلب بھی حصہ نہیں ہے لیکن تطبیل عبادت، یہ اپنے اذان میں جو انگوٹھے چومتے ہیں تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ چوم کر آنکھوں سے رکھے، تو چومنا الگ ہے، آنکھوں پر رکھنا الگ، بچ بچ کی آواز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تین روزہ، چھ روزہ، دس روزہ تراوی پڑھنے کے بعد تراوی نہیں پڑھتے ہیں.
ہاں یہ وہی باتیں عوامی تراوی، وہ عشاء کے فرض بھی چھوڑ دیتے ہوں گے، عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ. یہ تو بہت بڑی جرأت ہے کہ مطلب معاذ اللہ چھ رکعت پڑھ کر سمجھ لینا کہ بس اب میں فارغ ہو گیا، میرا قرآن ختم ہو گیا، توبہ استغفر اللہ. یہ تو سارا سال کسی دن بھی معاف نہیں ہے پانچوں نمازیں، تو عشاء کی نماز پڑھنی پڑھنی ہے اور تراوی بھی روزانہ ہی پڑھنا سنت ہے رمضان میں. قرآن ختم کر لیا تو تراوی معاف نہیں ہوگی، تراوی تو پڑھنی. جیسے عام طور پہ 27 میں تو تقریباً سبھی جگہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو دو یا تین راتیں ملتی ہیں اس میں تراوی ہر مسجد میں ہوتی ہے، تراوی تو ہے سنت الموقعہ، پڑھنی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی ابتدا کب سے ہوئی؟
اس کا واقعہ طبرانی شریف میں یوں ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی قسمت جگایا کرتے تھے، جاگی ہوئی قسمت کو مزید بیدار رکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور نبی کی یاد رکھیے آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، لیکن وہ بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض پانے کے ذرائع اختیار فرماتے تھے، تو یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ حاضر ہوتے تھے فجر کے لیے. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی آنکھیں بند تھیں، انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احسن هذا یا بلال اجعله فی اذانک. یہ کتنا اچھا ہے اے بلال، اس کو اپنی اذان میں داخل کر دو. تو الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمہ جو ہے، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے سب سے پہلے نکلا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا تو حکم دے دیا کہ اس کو اذان میں ہی داخل کر لو. تو معلوم ہوا کہ یہ بعد کی ایجاد نہیں ہے بلکہ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اذان میں یہ پہلے سے ہی شامل ہے. مشکات شریف کے باب الاذان میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم بعد کی ایجاد نہیں بلکہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شروع سے نافذ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اس کو نافذ کیا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دوران خطبہ نمازی کے بیٹھنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں.
پہلے خطبے میں دو زانو تحیات اس طرح بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں جس طرح نماز میں باندھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں اپنے ہاتھ زانو پر رکھ لیں جس طرح التحیات پڑھتے اس طرح بیٹھے، اور مستحب یہ ہے کہ رخ خطیب کی طرف ہو.
قبلے کی طرف، یعنی جس طرح ہم سب بنا کے بیٹھے گھر سب بنا، لیکن تھوڑا مڑ جائے خطیب کی طرف، ادھر ادھر دیکھنا، خطبے کے دوران باتیں کرنا، کسی کو بلانا، کسی کو جگہ دینا، سرکنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سارا نظام اسٹاپ، کوش پر آواز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.